الصلاة والسلام على من لا نبي بعد، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. بزرگان محترم، برادران گرامی، ذی الحجہ کے یہ ایام بہت ہی مبارک ایام ہیں. رمضان المبارک کے بعد ان دنوں کی اللہ کے یہاں بڑی قدر و قیمت ہے، بڑی فضیلت ہے، کیونکہ ان دنوں میں، ان ایام میں دو عمل ایسے ہوتے ہیں جو بہت اونچے عمل ہیں. ایک ہے حج کا عمل، حج کی عبادت، اور دوسری ہے قربانی. یہ دونوں اللہ کو بہت پسند ہیں، اسی وجہ سے ان دنوں میں جو اعمال ہوتے ہیں ان کا ثواب بھی، ان کا اجر بھی اللہ کے یہاں بہت زیادہ ہے. سورہ کوثر پڑھی گئی، پوری سورت پر روشنی ڈالنا مقصود نہیں ہے. اس سورت میں اللہ فرماتے ہیں، اے پیغمبر، بلا شبہ بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے. کوثر کے دو معنی ہیں، ایک ہے حوض کوثر اور دوسرا معنی ہے خیر کثیر. خیر کثیر یعنی بہت سی خیر کی چیزیں، خیر کی بہت سی باتیں. اللہ فرماتے ہیں، ومن اوتیا خیرن کثیرا، جس کو خیر کثیر اللہ کی طرف سے دی گئی اسے سب کچھ دے دیا گیا. تو خیر کثیر ہر طرح کی بھلائی، اور حوض کوثر، اور علماء لکھتے ہیں یہ دونوں ہی مراد ہیں. تو فرماتے ہیں، انا اعطینا کل کوثر، بلا شبہ ہم نے آپ کو کوثر، حوض کوثر اور خیر کثیر عطا کی ہے. فصلی لربک وانحر، بس آپ اپنے پروردگار کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے. ان نشانی اکا لبتر، بلا شبہ آپ کا دشمن ہی نامراد ہے، ناکام ہے، اور وہی نقصان اٹھانے والا ہے. اس کا سلسلہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہے. یعنی جب آپ علیہ الصلات والسلام کے فرزند حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ 1.5 سال کی عمر میں وفات پا گئے، تو دشمنوں نے تانا دیا کہ آپ کا نسب ختم ہے، جب تک آپ ہیں آپ کا یہ دین باقی رہے گا، جب آپ کی وفات ہو جائے گی، چونکہ کوئی نرینہ اولاد نہیں ہے، لہٰذا آپ کے ساتھ آپ کا دین ختم ہو جائے گا. اللہ نے فرمایا، آپ کا دین مٹے گا نہیں، لیکن دشمن بے نام و نشان ہو جائے گا، دشمن ختم ہو جائے گا. ابو لہب ختم ہو گیا، ابو جہل ختم ہو گیا، عتبہ، ربیعہ، شیبہ، یہ سب ختم ہو گئے, اللہ نے جو بات بتائی وہی بات ہوئی. تو یہاں جو دوسری آیت ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ, ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کی ہے اس لیے آپ اپنے پروردگار کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے. نماز سے مراد یا تو پنج وقتہ نمازیں یعنی پانچ فرض نمازیں ہیں, اس کی طرف اشارہ ہے. یہی ایک رائے ہے اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بھی یہی فرماتے ہیں, لیکن دوسرے بہت سارے اکابر علماء فرماتے ہیں یہاں نماز سے مراد خاص عید الاضحیٰ کی نماز ہے. فصلی لربک, نماز پڑھیے, وانحر, اور قربانی کیجیے. اور انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں شروع میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلے قربانی کیا کرتے تھے پھر نماز عید پڑھتے تھے. ترتیب یوں بنی ہوئی تھی کہ پہلے قربانی ادا کرتے پھر نماز پڑھتے. اللہ کی طرف سے حکم دیا گیا فصلی لربک, پہلے آپ نماز پڑھیے پھر آپ قربانی کیجیے. تو اس آیت کے نازل ہونے کے بعد آپ نے اپنی ترتیب بدل لی. پہلے نماز ہوتی ہے عید الاضحیٰ کی, نماز عید پڑھی جاتی ہے پھر قربانی کا عمل ہوتا ہے. اور ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز عید پڑھانے کے لیے تشریف لے گئے, دیکھا کچھ لوگوں نے اپنی قربانی ادا کر لی ہے, کچھ لوگوں نے نماز عید سے پہلے ہی اپنی قربانی ادا کر لی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے نماز سے پہلے قربانی کی اسے قربانی کا حکم نہیں ہے, کوئی ثواب نہیں ہے, وہ ایک عام گوشت کی طرح ہے, ان لوگوں کو چاہیے نماز کے بعد دوبارہ ادا کریں. آپ نے حکم فرمایا, لہذا نماز ہوگی پھر قربانی ہوگی. وانحر, نحر کہتے خاص اونٹنی کی قربانی کو, اونٹ اور اونٹنی کی قربانی کو نحر کہتے ہیں, لیکن اس سے عام معنی بھی مراد ہے کہ اونٹ اور اونٹنی کی قربانی یا ان جانوروں کی قربانی جن کی قربانی درست ہے, جن کی قربانی دی جاتی ہے. تو سب قربانی یہاں مراد ہے. تو فصلی لربک وانحر, یہ دو عمل اہم ہیں, ایک نماز عید کی ادائیگی پھر اس کے بعد قربانی والا عمل. اور اللہ حکم فرما رہے ہیں آپ کیجئے, اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے تو اس کا آخری درجہ واجب کا ہوتا ہے. اسی لیے علماء لکھتے ہیں نماز عید بھی واجب ہے اور اس کے بعد قربانی بھی واجب ہے. حدیث پاک میں آتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے, فرماتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما عمل ابن آدم من عمل یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم. پہلی بات تو آپ نے یہ بتائی کہ کوئی شخص یوم النحر کو یعنی قربانی کے دن کوئی شخص خون بہانے سے اچھا اور کوئی عمل نہیں کرتا ہے. یوم النحر ہے جو دسویں ذوالحجہ ہے, قربانی کا دن ہے, تو قربانی کے دن میں سب سے افضل عمل اور سب سے بہتر عمل قربانی کرنی ہے. اب گیارہویں کو بارہویں کو بھی یہی حکم ہے. موطا امام مالک میں روایت ہے کہ قربانی تین دن ہوتی ہے, الاضحیٰ یومان, قربانی عید الاضحیٰ یعنی یوم النحر کے بعد اور دو دن ہوتے ہیں, تو کل تین دن تک یہ عمل ہوتا ہے. ان تین دنوں میں سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ اور سب سے بہتر کوئی عمل ہے تو قربانی کا عمل ہے اللہ کے لیے، اللہ کی مخلوق کو قربان کیا جائے اور اس کا خون بہایا جائے، یہ اللہ کو پسند ہے۔ دوسری بات بتائی اللہ کے نبی نے، وَإِنَّهُ لَيُؤْتَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَشْعَارِهَا وَبِقُرُونِهَا وَبِأَزْلَافِهَا، جو قربانی دی جائے گی وہ قربانی قیامت کے دن اپنے بالوں کے ساتھ، اپنے سینگوں کے ساتھ اور اپنے کھروں کے ساتھ آئے گی۔ کھر جو پیر میں ہوتے ہیں، اور جانور چلتے ہیں تو ان کو تکلیف نہیں ہوتی، وہ چپل کا کام دیتے ہیں اور جانوروں کے لیے حفاظت ہوتی ہے، تو کھر ہوتے ہیں۔ تو ان میں سے تین چیزیں، سینگ، بال اور کھروں کا ذکر کیا۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ قربانی آئے گی، ہر قربان شدہ جانور آئے گا اپنے سینگوں اور اپنے بالوں کے ساتھ اور اپنے کھروں کے ساتھ۔ اس کا مطلب علماء نے یہ بیان کیا کہ جو چیزیں قربانی کی کام آتی ہیں وہ تو قیامت کے دن ضرور آئیں گی، اور جن کو بیکار سمجھ کر پھینک دیتے ہیں، ایک طرف ڈال دیتے ہیں، سینگ ایک طرف کر دیتے ہیں، اس کا استعمال نہیں ہوتا، بالوں کا استعمال نہیں ہوتا، جو کھر ہیں ان کو پھینک دیتے ہیں، یہ ضائع ہیں، بیکار ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہو سکتا ہے ہماری نظروں میں ضائع ہوں، بیکار ہوں، اللہ کی نظر میں یہ بھی ضائع نہیں ہے، یہ بھی بیکار نہیں ہے، ان کا بھی پورا پورا ثواب دیا جائے گا۔ یہی مراد ہے کہ جانور اپنے سینگوں اور اپنے بالوں اور اپنے کھروں کے ساتھ آئے گا، یعنی ہر چیز کا ثواب پورا پورا دیا جائے گا۔ تیسری بات، اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَن يَقَعَ بِالْأَرْضِ فَطِيبُ بِهَا نَفْسًا، خون جو زمین پر گرتا ہے، جانور کو ذبح کرتے ہی، جانور کو ذبح کرتے ہی خون جو زمین پر گرتا ہے، اس کے زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کے یہاں وہ پہنچ جاتا ہے، اللہ کے یہاں وہ مقبول ہو جاتا ہے، قبول ہو جاتا ہے، اللہ کے یہاں اس کو پسند کر لیا جاتا ہے۔ لہذا اللہ کے نبی فرماتے ہیں فطیبوا بها نفسا، اب قربانی کیا کرو پوری خوش دلی کے ساتھ، پوری خوش دلی کے ساتھ۔ مالی تنگی ہو آدمی قربانی دیا کرے، اور اچھے سے اچھا جانور چاہے قیمت زیادہ ہو اللہ کے حضور پیش کرے۔ اللہ اور اللہ کے نبی فرما رہے ہیں خوش دلی کے ساتھ قربان کیا کرو، اور یہاں کسی طرح کی کوئی تنگی مت کیا کرو۔ تو یہ ہمارے سامنے رہنا چاہیے۔ اور علماء لکھتے ہیں جو آدمی اللہ کے لیے بہتر سے بہتر جانور قربان کرتا ہے، اللہ اگلے سال اسے اور وسعت دیتے ہیں، اور اللہ کے یہاں اس کی مدد ہوتی ہے۔ اور 22 پارے میں اللہ کہتے ہیں وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، تم جو کچھ بھی خرچ کرو اللہ کے لیے اللہ اس کا بدل عطا کرتے ہیں، اللہ اس کا بدل دیتے ہیں، اور وہ بہترین رزق دینے والے ہیں۔ لہذا انسان پانی خرچ کرتا ہے، ایک دن میں کتنا پانی وہ خرچ کرتا ہے، لیکن پھر اگلے دن اس کو اور پانی مل جاتا ہے، اور وہ کپڑوں کا استعمال کرتا ہے، مکان کا استعمال کرتا ہے، سواری کا استعمال کرتا ہے، نہ جانے کتنی چیزیں وہ اپنے استعمال میں لے آتا ہے، لیکن تنگی نہیں ہوتی، اللہ بدل دیتے چلے جاتے ہیں، بدل پر بدل ملتا ہے۔ اللہ کا یہ وعدہ ہے وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، اور تم جو کچھ بھی خرچ کرو گے اللہ اس کا بدل دیتے ہیں، اور اللہ اس کا بدل دیں گے۔ اس لیے قربانی کا عمل بہت اہمیت کے ساتھ ہونا چاہیے. علماء کرام نے لکھا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ میں پورے 10 سال رہے ہیں اور 10 سال بھی آپ نے قربانی کی ہیں. یہی دلیل ہے واجب ہونے کی, اس لیے کہ جو چیز واجب نہ ہوتی ہے اللہ کے نبی کبھی کبھی اسے چھوڑ دیتے ہیں تاکہ امت کے سامنے واضح ہو جائے یہ فرض نہیں ہے یہ واجب نہیں ہے, کبھی کبھی اسے عمدن چھوڑ دیتے ہیں. اس کی بہت سی مثالیں ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک عادت تھی ہر نماز کے لیے وضو کرنے کی, آپ کی عادت تھی وضو ہو یا نہ ہو ہر فرض نماز کے لیے آپ وضو کیا کرتے تھے. لیکن فتح مکہ کا واقعہ پیش آیا, مکہ المکرمہ فتح ہونے کے بعد آپ نے اس کے بعد مکہ المکرمہ میں ایک دن فجر کے لیے جو وضو آپ نے کیا اسی وضو سے نماز فجر, ظہر, عصر, مغرب اور عشاء پانچوں نمازیں ادا کی. پانچوں نمازیں آپ نے پڑھی, حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ آج آپ نے وہ کام کیا جو آپ کا معمول نہیں ہے, وہ آپ کی عادت نہیں ہے, آپ نے ایسا کام کیا. آپ نے فرمایا عمدن صنعتہ عمرو, اے عمر میں نے یہ کام قصدن کیا ہے, جان بوجھ کر کیا ہے, اس لیے کہ بہت سارے نئے نئے لوگ آئے ہوئے ہیں اور ابھی اسلام لائے ہوئے ہیں, میں پانچوں وقت ہر ہر نماز کے لیے وضو کروں گا تو لوگ سمجھیں گے کہ وضو ہو یا نہ ہو ہر فرض نماز کے لیے وضو کرنا ضروری ہے اور پھر تنگی میں مبتلا ہوں گے, پریشانی ہوگی, اس لیے میں نے قصدن ایسا کیا ہے. یہاں سے معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو عمل فرض نہ ہوتا واجب نہ ہوتا اسے کبھی کبھی چھوڑ دیتے تھے تاکہ امت کے سامنے مسئلہ آئے اور امت کو معلوم ہو جائے. لیکن یہاں قربانی آپ 10 کے 10 سال ادا کر رہے ہیں, 10 سال آپ مدینے میں رہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک تابعی پوچھتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے, ایک تابعی سوال کرتے پوچھتے ہیں کہ اواجبتن ہیا, کیا قربانی واجب ہے؟ واجب سے مراد یہاں فرض ہے, کیا قربانی فرض ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں زحا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والمسلمون, اللہ کے رسول اور مسلمانوں نے قربانی ادا کی. فرض ہے واجب ہے نہیں کہہ رہے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول اور مسلمانوں نے قربانی کی. وہ شخص پھر دہراتا ہے, پوچھتا ہے اواجبتن ہیا, کیا قربانی فرض ہے؟ حضرت ابن عمر کو غصہ آتا ہے, فرماتے اتعقل, میاں کیا تو سمجھتا نہیں ہے, زحا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والمسلمون, اللہ کے رسول اور مسلمانوں نے قربانی کی ہے. براہ راست فرض نہیں کہہ رہے ہیں, اس لیے کہ قربانی کا عمل فرض نہیں ہے. اگر وہ ہاں کہہ دیتے تو گویا وہ فرض ہو جاتا, اس لیے کہہ رہے فرض تو نہیں ہے لیکن اس سے نیچے کا جو درجہ ہے واجب ہے وہ درجہ ہے, اس لیے اس کو جواب نہیں دے رہے, بس یہ کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی نے اور مسلمانوں نے ہر سال قربانی پیش کی. ایک اور روایت ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے ہی, کہتے ہیں اقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ 10 سنین یضحی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ میں 10 سال قیام کیے, 10 سال آپ کا قیام رہا مدینہ المنورہ میں اور ہر سال آپ قربانی دیتے رہے, ہر سال آپ کا یہ عمل تھا آپ نے قربانی پیش کی ہے. اس لیے فضیلتیں بہت ساری ہیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے قربان کرتے تھے. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے, وہ کہتے ہیں زحا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکبش اقرن فحیل یأکل فی سواد ویمشی فی سواد وینظر فی سواد. کہتے ہیں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مینڈھے کو قربان کیا, ایک مینڈھے کی قربانی پیش کی جو نر تھا, جو نر تھا مادہ نہیں تھا, وہ مینڈھا نر تھا یا اقرن اور سینگ دار تھا, فحیل نر تھا, اقرن فحیل یأکل فی سواد, اس کا جو منہ تھا وہ سیاہ تھا, اور ویمشی فی سواد وہ جو چلتا تھا یعنی اس کے پیر کالے تھے, وینظر فی سواد اس کی آنکھوں کے ارد گرد بھی سیاہی تھی. ایسا جانور کہ اس کا منہ سیاہ ہو, اس کے پیر سیاہ ہو اور آنکھوں کے ارد گرد جو حصہ ہے وہ سیاہ ہو, بقیہ بدن سفید ہو, عربوں میں نہایت خوبصورت جانور مانا جاتا تھا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسا مینڈھا اتفاق سے حاصل ہوا تھا, اللہ کے نبی نے اس کو قربان کیا تھا, تو بہتر سے بہتر آپ نے پیش کیا, اللہ کے حضور اس کی قربانی پیش کی. لہذا اہتمام کیا جائے, اللہ نے دیا ہے تو بہت اچھا, اور اگر اس رات نہیں ہے جب بھی آدمی کوشش کرے اور قربانی والا عمل کرے تو اس کی بڑی برکتیں ہوتی ہیں اور اس کی بڑی فضیلتیں حاصل ہوتی ہیں. یہ تو فضیلت سے متعلق بات تھی, دو تین باتیں مجھے اور بتانی ہے. ایک تو یہ ہے کہ کیا ایک بکری ایک گھرانے کی طرف سے کافی ہوتی ہے, ایک گھر والوں کی طرف سے ایک بکری کافی ہو جاتی ہے؟ آج کل بعض لوگ اس مسئلے کو اٹھا رہے ہیں اور خامخواہ انتشار کر رہے ہیں. اس کو سمجھنا چاہیے. ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے, وہ فرماتے ہیں کہ ہم میں سے ایک اپنی طرف سے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے ایک بکری ذبح کیا کرتا تھا. آج لوگ فخر کرنے لگے ہیں اور فخر و مباحات کے اندر مبتلا ہیں, لہذا زیادہ سے زیادہ قربانی کرتے ہیں. یہ حدیث ہے, اس کا مطلب علماء نے, محدثین نے یہ بیان کیا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں عام طور پر غربت تھی, عام طور پر غربت تھی, ایک بکری مشکل سے حاصل ہوتی تھی, لہذا ایک بکری کو گھر کا جو بڑا آدمی ہے وہ قربان کرتا اور گھر والوں کی طرف سے ثواب کی نیت کر لیتا, اس لیے کہ اسعت نہیں ہوتی تھی, لہذا ایک قربانی اپنی طرف سے ادا کرتا اور بقیہ کی طرف سے ثواب کی نیت کر لیتا. تو واجب تو ایک کی طرف سے ادا ہوتی, ہاں ثواب سب کو ملے گا, واجب کسی اور کی طرف سے نہیں ہوگا, ادا نہیں ہوگا, ثواب سب کو ملے گا. یہ مسئلہ ہے. حضرات خلفائے راشدین نے اپنی طرف سے کئی کئی قربانی ادا کیے ہیں, اور خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا آپ دو مینڈھے قربان کیا کرتے تھے. کئی حدیثوں میں آتا ہے, ایک حدیث میں ہے حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں, نماز عید کے بعد جہاں عید کی نماز آپ نے پڑھی دو مینڈھے لائے گئے, آپ نے ایک مینڈھا ذبح کیا, مینڈھا ذبح کرنے کے بعد آپ نے یہ نیت کی یہ میری امت میں سے ان سب لوگوں کی طرف سے ہے جنہوں نے توحید اور رسالت کی گواہی دی. دیکھیے ایک ہی بکری ہے لیکن قیامت تک آنے والے مسلمانوں کی طرف سے اللہ کے نبی پیش کر رہے ہیں, قیامت تک آنے والے مسلمانوں کی طرف سے آپ فرما رہے ہیں یہ مینڈھا میں ذبح کر رہا ہوں میری امت کے ان افراد کی طرف سے جنہوں نے توحید اور رسالت کی گواہی دی ہے. پھر دوسرا مینڈھا آپ نے ذبح کیا اور یہ کہا یہ محمد اور آل محمد کی طرف سے ہے. آل محمد یعنی ازواج مطہرات حضرت فاطمہ، حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ عنہم، ان سب کی طرف سے آپ نے نیت کی. بتائیں فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھر کیا چولہا جلتا تھا؟ کیا ان کے یہاں کوئی فراوانی تھی؟ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ آپ کے زمانے میں نابالغ بچے تھے، ان پر تو قربانی واجب تھی ہی نہیں. آپ نے اس طرح سے عمومی طور پر ادا کی. ایک اور روایت ہے جابر رضی اللہ عنہ کی، وہ کہتے ہیں ایک عید کے بعد دو مینڈھے لائے گئے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مینڈھا پہلے ذبح کیا اور ذبح کر کے یہ کہا یہ محمد اور آل محمد کی طرف سے ہے. پھر دوسرا مینڈھا آپ نے ذبح کیا اور یہ نیت کی کہ میری امت میں سے جو لوگ اسات نہ ہونے کی وجہ سے قربان نہ کر سکے ان کی طرف سے. اسات نہیں ہے، حیثیت نہیں ہے، اور اس وجہ سے وہ قربانی نہیں کر سکتے ہیں، ان کی طرف سے میں کر رہا ہوں. اللہ کے نبی نے یہ نیت کی. اس طرح سے کئی حدیثیں سامنے آتی ہیں تو بات بنتی ہے. حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں نحرنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحدیبیہ البدنۃ عن سبعۃ والبقرۃ عن سبعۃ. حدیبیہ کے سال ہم نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہم نے قربانی پیش کی، اونٹ 7 آدمیوں کی طرف سے اور گائے 7 آدمیوں کی طرف سے. محدثین لکھتے ہیں، سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اونٹ میں 7 کا عدد ہے اور گائے میں 7 کا عدد ہے، کیا ایک بکری 100 افراد کی طرف سے کافی ہو جائے گی؟ بڑا جانور 7 آدمی کی طرف سے کر رہے ہیں، کیا چھوٹا جانور 100 آدمیوں کی طرف سے کافی ہو جائے گا؟ سمجھنے کی ضرورت ہے. لہذا یہ قربانی کے ایام جو آ رہے ہیں، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ ان ایام میں بہترین عمل یہ ہے کہ خون بہایا جائے. اگر اللہ نے وسعت دی ہے اپنی طرف سے کرنے کے بعد اپنے والدین کی طرف سے کریں، اور اپنے اہل و عیال بال بچوں کی طرف سے کریں، اور اللہ نے وسعت دی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی پیش کریں. ایک تابعی ہیں حضرت حنش، وہ کہتے ہیں علی رضی اللہ عنہ نے 2 مینڈھے ذبح کیے، ضحا بکبشین، اس کے بعد کہا احدہما، ان میں سے ایک عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم والآخر عن نفسہ. ایک تو اللہ کے نبی کی طرف سے میں کر رہا ہوں اور دوسرا اپنی طرف سے میں کر رہا ہوں. فقیل لہ، حضرت علی سے پوچھا گیا آپ اللہ کے نبی کی طرف سے کیوں کرتے ہیں؟ فقیل لہ فقال، انہوں نے فرمایا امرنی بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فلا ادعہ ابدا، مجھے اللہ کے نبی نے اس کا حکم فرمایا تھا، میں یہ عمل کبھی نہیں چھوڑوں گا. دوسری روایت میں آتا ہے مجھے وصیت فرمائی، خاص طور پر حضرت علی سے وصیت فرمائی، وہ آپ کے خاندان سے تھے، بنو ہاشم سے تھے، آل رسول سے تھے، آپ نے ان سے فرمایا تھا کہ میری طرف سے قربان کیا کرو. حضرت علی نے اپنی پوری زندگی قربانی کا عمل کیا، ایک اپنی طرف سے کرتے تھے تو ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کیا کرتے تھے. یہی عمل ہے جو برابر چلا رہا ہے اور آج تک ہے، انشاءاللہ قیامت تک رہے گا. اللہ نے وسعت دی ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہمارے اوپر سب سے زیادہ ہے، بہت بڑا حق ہے، اس لیے اللہ کے نبی کی طرف سے بھی قربان کریں. والدین ہیں، خواہ وہ زندہ ہوں خواہ وہ انتقال کر چکے ہوں، ان کی طرف سے کریں. اللہ نے جیسے وسعت دی ہے اس حیثیت سے کرتے رہیں. اللہ کو اس دن سب سے بہترین عمل خون بہانا ہے، تو اس عمل کو کام میں لائیں. لیکن ایک بات یاد رکھی جائے کہ فخر نہ ہو اور کسی طرح سے نمائش نہ ہو. بس اللہ کے لیے کرتے ہیں، یہ عمل اللہ قبول کر لے، اللہ تعالی کے نزدیک قبول ہو جائے، بڑی بات ہے۔ آج کل قربانی کے جانور خریدنے سے لے کر ذبح کرنے تک کا جتنا عمل ہوتا ہے سب اس کو فوٹو سے لے کر تصویر کھینچ کر اس کو عام کرتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ تو ایک تو اس میں ریاکاری ہوتی ہے، اور پھر جو ہمارا ماحول ہے اس کو سمجھنا چاہیے کہ دشمن کس طاقت میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کس طرح سے وہ انتظار کر رہے ہیں، ان کو موقع دینا اچھی بات نہیں ہے، اللہ کے لیے کرتے ہیں۔ لہذا کوئی عمل ہمارا لوگوں کے سامنے نہ آئے، بس اللہ کے لیے کریں، بہتر سے بہتر کریں، اللہ نے جیسی وسعت دی ہے وسعت کے مطابق کریں۔ اور پھر یہ بھی سمجھیں کہ زیادہ سے زیادہ اچھا جانور قربان کرنا چاہیے، لیکن اچھے جانور کی قربانی میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا اور بہت زیادہ آگے بڑھنا، یہ عموماً فخر کی دلیل ہوتی ہے اور ریاکاری کی دلیل ہوتی ہے، بجائے اس کے جو مناسب مقدار میں اچھا جانور ہے اسے کریں، اور اس کی جگہ اور بھی خرید کر کریں تو اس کا بہترین ثواب ہوگا۔ اس لیے کہ آدمی اگر 25,000 کا ایک بکرا دیتا ہے یا 1,00,000 کا ایک بکرا دیتا ہے تو ایک ہی جانور ہوا، اگر اس کے بالمقابل وہ 25,000 کے 4 بکرے ادا کرے گا تو 4 جانور شمار ہوں گے۔ تو مناسب مقدار میں بہتر جانور اختیار کرنا چاہیے، یہ نہیں ہے کہ فخر و مباحات ہو، غرور ہو، ریاکاری ہو، اس سے بچنا چاہیے۔ اور دوسری بات، اسلام نظافت کو پسند کرتا ہے، پاکیزگی کا مذہب ہے، پاکیزگی کی تعلیم دیتا ہے۔ دیکھیے الطہور شطر الایمان، کس نے کہا کہ پاکیزگی آدھا ایمان ہے؟ ہمیشہ باوضو رہو، باغسل رہو، پاکیزہ رہو، ایک لمبی تفصیل میں، اس تفصیل میں جانا نہیں چاہتا۔ اسلام پاکیزگی کا حکم دیتا ہے، لہذا جہاں جانور ذبح کرتے ہیں پوری پاکیزگی کا، صفائی ستھرائی کا خیال رکھیں، اور جو جانور کی جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو کسی ایک تھیلے میں ڈال کر اسے پاکیزگی کے ساتھ جو لینے والے ہوتے ان کے حوالے کریں، گلی کوچوں کو خراب نہ کریں اور راستے پر نہ ڈالیں، اگر خون کا بھی دھبا باہر ہے اسے بھی دھو کر مٹا دیں، ہمارا عمل اللہ کو پسند آ جائے۔ بس سے اس لیے پاکیزگی کا پورا اہتمام کریں، اس سے ماحول میں بھی امن رہے گا، عافیت بھی رہے گی، اللہ کے یہاں بھی ہمارا عمل پسندیدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔